السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. تفسیر سورۃ المائدہ آیہ نمبر 71. نحمدہ ونصلی علی رسولہ الکریم، اما بعد، فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی. اللہم ارنا الحق حقا وارزقنا اتباعہ وارنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابا، آمین یا رب العالمین. جیسے کہ ہم بنی اسرائیل کے بارے میں پڑھتے آ رہے ہیں، اور سورہ مائدہ میں اور سورہ نساء کے آخر میں بنی اسرائیل کی جو بھی حرکتیں تھیں، یا ان کی دین سے بیزاری، یا اللہ تعالی کی آیات کا انکار، یا اللہ تعالی کی آیات میں تحریف، انبیاء کا قتل، یا انبیاء کے ساتھ نافرمانی، یا ہٹ دھرمی، یہ تمام باتیں ہمیں ون بائی ون پتہ چلتی جا رہی ہیں. اور وہ اس قدر بھٹک گئے تھے، یا اس قدر انہوں نے اپنی راہ گم کر دی تھی کہ وہ اللہ تعالیٰ اور رسولوں کی لعنت کے مستحق بن گئے. اور یہ سب کرنے کے باوجود بھی ان کو یہ زوم تھا کہ وہ اللہ کے چہیتے ہیں، نحن ابناء اللہ و احباؤہم، کہ ہم اللہ تعالیٰ کے بیٹے ہیں اور ہم چہیتے ہیں، نعوذ باللہ. اور بھی بہت ساری برائیاں ان لوگوں کے اندر آ چکی تھیں. اور نصارہ اپنی راہ گم کر چکے تھے، راستے سے بھٹک گئے تھے، اور نعوذ باللہ وہ اتنا آگے بڑھے یعنی لا علمی کی وجہ سے، جب ان کے پاس صحیح تعلیمات نہ رہی تو لا علمی کی وجہ سے وہ اتنے گمراہ ہوئے کہ نعوذ باللہ عیسیٰ علیہ السلام کو اللہ کا بیٹا قرار دے دیا. تین کا تیسرا عقیدہ تثلیث کی ایجاد کر لی. تو بہرحال یہ تمام باتیں ہمیں کیوں بتائی جا رہی ہیں یہود و نصارہ کی، کہ وہ کس طرح سے بھٹکے، کس طرح سے گمراہ ہوئے، کس طرح سے اللہ کے غضب کے مستحق ٹھہرے یا لعنت کے مستحق ٹھہرے. تو اے مسلمانوں، دیکھو تم نہ کرنا. تو آج آپ لوگوں کا ہوم ورک رہے گا انشاءاللہ، جو آج کی ہماری آخری آیت ہے، یہ اللہ تعالیٰ وقت میں برکت دے ہمارے وہاں تک پہنچے. تو آیت نمبر 77 کا ہوم ورک ہے آپ کو، چاہے تو آپ ابھی لکھ لیں کہ آج ہمارے معاشرے میں، اسپیشلی مسلم معاشرے میں، غلو کی کیا کیا شکل اور صورت پائی جاتی ہے. آج ہماری سوسائٹی میں، مسلم سوسائٹی میں، غلو کی کیا شکلیں پائی جاتی ہیں. جیسے کہ یہود و نصارہ غلو کا شکار ہوئے تھے، آج ہم مسلمان کس طرح سے غلو کا شکار ہیں. جب وہ آیت آئے گی تب اس کی تشریح بھی ہم دیکھ لیں گے انشاءاللہ. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. وحسبوا الا تكون فتنة فعموا وسموا ثم تاب الله عليهم ثم عموا وسموا كثير منهم والله بصير بما يعملون. آیت نمبر 71، لفظی ترجمہ دیکھیے. وحسبوا، اور انہوں نے گمان کیا، اللہ کے نہ تکونا ہوگی، فتنتن کوئی آزمائش، فعمو تو وہ اندھے ہو گئے، وسمو اور وہ بہرے ہو گئے، ثم پھر تابا مہربان ہوا اللہ علیہم ان پر، ثم پھر عمو وہ اندھے ہو گئے، وسمو وہ بہرے ہو گئے، کثیرن اکثر، منہم ان میں سے، واللہ اور اللہ تعالی بصیرن دیکھنے والا ہے، بیما جو یعملون وہ عمل کرتے ہیں. اور یہ سمجھتے رہے کہ اس سے کچھ فتنہ رونما نہ ہوگا، لہٰذا وہ اندھے اور بہرے بن گئے. پھر اللہ نے ان پر مہربانی کی، پھر بھی ان میں سے اکثر لوگ اور زیادہ اندھے اور بہرے بن گئے، اور جو کچھ یہ کرتے ہیں اللہ اسے اچھی طرح دیکھ رہا ہے. یہود کے بارے میں کہا جا رہا ہے کہ یہود، ان کی اکثریت کا کیا حال ہوا، یعنی اللہ تعالیٰ تو ان کے اوپر بہت مہربان ہوتا رہا، نہیں یہ خیال کرتے رہے کہ ان کے اوپر کوئی آفت، کوئی فتنہ، کوئی آزمائش آئے گی نہیں. یعنی وہ سمجھتے تھے کہ کتنی بھی ہم نافرمانی کر لیں اللہ تعالیٰ کی، یا کتنا بھی ہم جھٹلا دیں، کچھ بھی کر لیں، ہم پر کوئی آفت نہیں آئے گی کیونکہ ہم اللہ کے چاہتے ہیں. تو سمجھتے تھے کہ ان کی نافرمانی، ان کی تکذیب کی وجہ سے ان پر عذاب نہیں آئے گا، نہ ان کو کوئی سزا دی جائے گی. اور وہ اپنے باطل نظریات، باطل خیالات، یا جو ان کی نافرمانی ہے، وہ اس پر ہمیشہ اسی طرح قائم رہیں گے. اور جو فعمو و سمو کا لفظ آیا، یعنی وہ حق دیکھنے سے اندھے اور حق بولنے سے گونگے ہو گئے تھے. اللہ تعالیٰ ہم سب کو محفوظ رکھے کہ انسان کا آنکھوں سے دیکھنے والا ہو کر بھی اندھا بن جانا، اور انسان کا منہ سے بولنے کی صلاحیت رکھنے ہو کر بھی، یعنی منہ سے بولنے کی صلاحیت رکھتا ہو، اس کے باوجود بھی گونگا ہو جانا. یعنی نہ حق دیکھتے تھے نہ حق بولتے تھے، یعنی کسی برائیوں کو دیکھ کر جو معاشرے میں برائیاں ہو رہی تھی، یا ان کے اپنے لوگ برائیوں میں مبتلا تھے، تو اس پر زبان بھی نہیں کھولتے تھے. اور حق ان کے سامنے آتا تھا لیکن اس کو دیکھ کر وہ ایکسپٹ نہیں کرتے تھے، قبول نہیں کرتے تھے، اندھے ہو گئے تھے. لیکن اللہ تعالیٰ ان پر پھر مہربان ہوا، اللہ تعالیٰ نے ان کی لغزشوں کو، ان کی غلطیوں کو نظر انداز کیا. جب انہوں نے اللہ تعالیٰ کے پاس توبہ کی اور اس کی طرف رجوع کیا، تو اللہ نے ان کی توبہ قبول کر لی. پھر انہوں نے اس توبہ پر دوام نہ کی، نہیں وہ توبہ پر قائم نہ رہے، کیونکہ سما کا لفظ آیا ہے پھر، اور پھر وہ برائیوں کا شکار ہو گئے، بدترین کام کرتے رہے، اور پھر ان کی اکثریت اندھے اور گونگے اور بہرے بن گئے انہی اصاف کی وجہ سے، یعنی برائیاں کرنے کی وجہ سے ان کے اندر حق بولنے کی صلاحیت نہیں رہی، حق کو قبول کرنے کی صلاحیت نہیں رہی، اور نہ ہی برائی پر ٹوکنے کی صلاحیت رہی. بہت کم لوگ تھے ان میں جو توبہ پر قائم رہے تھے، یعنی ایمان پر قائم رہے تھے. اور جو کچھ وہ لوگ کرتے ہیں اللہ تعالیٰ ہم سب کو دیکھنے والا ہے، یعنی اللہ تعالیٰ ہر عمل کرنے والے کو اس کے عمل کی جزا دے گا. اگر اچھا عمل ہوا تو اس کی اچھی جزا ملے گی، اور برا عمل ہوا تو اس کی بری جزا ملے گی. تو انہوں نے ظن یا گمان کیا. علامہ قرطبی رحمہ اللہ علیہ اس کے بارے میں کہتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے ان سے جو پختہ عہد لیا تھا وہ اس پر قائم نہیں رہے اللہ کی طرف سے. تو پھر وہ آزمائے گئے، ان کا امتحان لیا گیا، یعنی ان کی آزمائش بھی ہوئی، اور ان کا جو اقوال تھے، ان کی جو باتیں تھیں، اس کی وجہ سے مزید وہ اور آزمائش میں گرفتار ہوتے گئے. جیسے آپ کو معلوم ہوگا گائے کے بارے میں کیلو کال کرنے لگے تھے، کیسی ہو، رنگ کون سا ہو، کھیتوں میں کام کرتی ہو نہ ہو. تو ان کے اقوال ہی ایسے تھے کہ جو ان کو اور شدید آزمائش میں مبتلا کرتے جاتے تھے. انہوں نے کہا تھا نحن ابناء اللہ و احباؤ، ہم تو اللہ کے بیٹے اور چہیتے ہیں، بھلا ہم کو کہاں کوئی چیز برائی چھو سکتی ہے یا ہم کہاں برے ہو سکتے ہیں. یعنی ان کو اتنا زوم، اتنا غرور تھا اپنے آپ میں. ان کی امیدیں، یعنی جو آرزو اور تمنائیں تھیں، انہوں نے خود ساختہ امیدیں باندھ رکھی تھی اللہ تعالیٰ سے، خود ساختہ تمنائیں اپنا لی تھی. اور حالانکہ ایسا نہیں تھا کہ اللہ تعالیٰ نے ان کو مہلت نہ دی، اللہ تعالیٰ نے ان کو مہلت دی. اور آپ کو معلوم ہوگا نا، ہم پیچھے بھی پڑھتے آئے ہیں کہ ان کو بندر اور سور بنا دیا گیا تھا. یعنی آپ خود سوچئے کہ کتنی نافرمانی کی انتہا ہوگی جس کی بنا پر ان کو بندر بنایا گیا. یعنی انہوں نے کیا نہیں کیا ہوگا جس کی وجہ سے اللہ تعالیٰ ان کے اوپر غضبناک ہوا. اور وہ سمجھتے تھے کہ آخرت میں نجات کے حقدار بس صرف ہم ہیں. اور آپ خود دیکھتے جائیے کہ قرآن میں ان کے تمام اعمال، یعنی ان کے کرتوتوں کا ذکر آیا ہے. اور ان کے نزدیک، یعنی ہم جو دیکھتے آ رہے ہیں شروع سے ابھی تک، آپ خود محسوس کریں گے کہ وہ سمجھتے تھے کہ دین صرف خواہشات کی پیروی کا نام ہے. یعنی بس جو دل چاہا کرو، جو نفس چاہے وہ کرو. اللہ کی کتاب، اللہ کے احکامات کی پیروی کرنا وہ اپنی شان کے خلاف سمجھتے تھے. بس خواہشات کے پیچھے سرپٹ بھاگنا، جو باتیں خواہشات کے خلاف ہوں اس کو چھوڑنا، چاہے پھر اس کے لیے ان کو گناہ کرنا پڑے، چاہے سرکشی کی راہ اختیار کرنی پڑے، یا اللہ کی کتاب کی پیروی سے دور ہونا پڑے، انبیاء کو جھٹلانا پڑے. لیکن بس جو خواہش نفس کی پیروی تھی وہ اسی کے پیچھے پڑے رہے، چاہے اس کے لیے ان کو بڑے بڑے گناہ سے گزرنا پڑا. اور وہ بڑے بڑے گناہ کرتے چلے گئے. جب انسان ایک چھوٹا گناہ کرتا ہے تو اس کے بعد دوسرے گناہ کے لیے اپنے لیے خود راستہ کھول دیتا ہے. آپ نے سنا ہوگا نا حدیث میں کہ ان الجسد فی المدغہ، جسد انسان کا جو جسم ہے اس میں ایک مدغہ ہے، لوتھڑا ہے ایک. فاذا صلحت صلحت جسد کلہ، اگر وہ سدھر جائے تو سب کچھ سدھر جائے. واذا فسدت فسدت جسد کلہ الا وهی القلب، کہ اگر وہ بگڑ جائے تو سب کچھ فساد میں مبتلا کر دے، یعنی دل. اور آگاہ رہو کہ وہ انسان کا دل ہے. تو یہ جب انسان ایک بار خواہشات کے پیچھے بھاگتا ہے تو پھر اس کا دل ہی پورا خواہشات کی آماج کا بن جاتا ہے، اور پھر وہ مسلسل گناہوں میں مبتلا ہو کر اپنے پورے دل کو سیاہ کر لیتا ہے، اس کا دل فساد سے بھر جاتا ہے. تو ان لوگوں نے انبیاء کو جھٹلایا، قتل کرنے سے بھی دریغ نہیں کرتے تھے وہ لوگ انبیاء کو. آپ سوچیں کتنی ان کی جرات بڑھ گئی ہوگی. یعنی یہ مسلمان تھے، یہ اللہ پر، اس کی کتاب پر ایمان رکھنے والے لوگ تھے، یہ مسلمان تھے، اور انہوں نے انبیاء کا قتل کر ڈالا. آپ سوچیں کیسے ان کے اندر جسارت پیدا ہوئی ہے. تو یہ نافرمانیوں کی وجہ سے ایسے ہی ہوتا ہے. تو انسان کو بہت سوچ سمجھ کر رہنا چاہیے. ان آیتوں میں ہمارے لیے غور و فکر ہے. اصل میں ہم بھی دیکھیں اپنی زندگی کو، اور یہ دیکھیں کہ ایسا نہ ہو کہ یہ جو نیکیاں کرتے کرتے ہم کو شیطان ایک دھوکے میں ڈال دے کہ اچھا تم تو بہت اچھے بن گئے ہو، اور پھر ہماری نمازیں مختصر ہونے لگیں، ہماری عبادات مختصر ہونے لگیں، ہمارے ذکر و اذکار مختصر ہونے لگیں، اور ہم ایسا نہ ہو کہ دھیرے دھیرے گناہوں میں پھر یا چھوٹے چھوٹے گناہوں کی طرف مائل ہونے لگے. نہیں، ہمیں بہت الرٹ رہنے کی ضرورت ہے. انہیں لمبی امیدیں نہ باندھی جائے. اگر مہلت مل رہی ہے تو اس کا یہ مطلب نہیں کہ اللہ تعالیٰ ہم سے راضی ہے. صحابہ کرام تو پریشان ہو جاتے تھے، اور اگر مسلسل ان کے پاس دو تین دن تک کھانا اچھا ان کو ملتا رہتا تھا تو وہ کہتے تھے کہ اللہ تعالیٰ ہم کو کوئی اور آزمائش میں ڈال رہا ہے، اللہ تعالیٰ ہم سے ناراض ہو گیا ہے کہ ہم کو اتنی آسائشیں مل رہی ہیں. اور آج آپ دیکھیں کہ آج تو آسائشوں کے لیے ہمارے دروازے کھلے ہیں، اتنی آسائشوں میں ہیں الحمدللہ ہم لوگ، اتنی لیوش زندگی گزار رہے ہیں الحمدللہ. ہم کو سوچنا چاہیے، ہم کو غور و فکر کرنا چاہیے. آیت ہمیں غور و فکر کی دعوت دیتی ہے، تدبر کی طرف اکساتی ہے کہ ہم تدبر کریں، غور و فکر کریں. کہ اپنے آپ کو امت محمدیہ اور عالم محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی امت سمجھتے ہوئے بے راہ رو نہ ہو جائیں، لاپرواہ نہ ہو جائیں، عمل سے ہاتھ نہ دھو بیٹھے ہم، کیونکہ عمل ضروری ہے. واللہ بصیر بما یعملون، اللہ تعالیٰ ہر ایک کے عمل کو دیکھ رہا ہے، ہر ایک کے عمل کا اللہ تعالیٰ مشاہدہ کر رہا ہے. تو میں اور آپ عمل سے منہ نہ موڑے، مسلسل عمل کرتے جائیں، مسلسل جدوجہد کرتے جائیں، تو اللہ تعالیٰ ان کے اوپر مہربان کیوں ہوتا؟ تاب اللہ علیہم، کیونکہ انہوں نے رجوع کیا تھا اور انہوں نے اطاعت کی تھی، حق کو مانا تھا، تو تب اللہ تعالیٰ ان کے اوپر مہربان ہوا. اور کہا جاتا ہے کہ یہ ابن عطیہ رحمۃ اللہ کہتے ہیں کہ وہ من فصاحت اللفظ استناد هذا الفعل الشریف الى اللہ تعالی، کہ یعنی وہ تو ایسے ہو گئے تھے، وحسبوا الا تكون فتنه فعموا وسموا، وہ اندھے اور بہرے بن گئے تھے، وہ سمجھتے تھے کہ فتنہ رونما ہی نہیں ہوگا، ایسے کیسے ہو سکتا ہے. یعنی جب بخت نصر نے ان کے اوپر حملہ کیا تھا، انہوں نے اس وقت کے بادشاہ کے ساتھ مل کر یحییٰ علیہ السلام کو، زکریا علیہ السلام کو قتل کروایا، تو انہوں نے سمجھ رکھا تھا کہ ہم چونکہ انبیاء کی اولاد ہیں، لہٰذا ہم جو کچھ کر لیں ہم پر عذاب نہیں آ سکتا. اس عقیدے نے انہیں ہر طرح کے جرائم پر دلیر بنا دیا، یعنی وہ جری بن گئے. تو بخت نصر کی صورت میں ان کے اوپر قہر نازل ہوا، جس کی وجہ سے ان کی سلطنت تہس نہس ہو گئی، سب کچھ ختم ہو گیا. کئی لوگوں کو اس نے قیدی بنایا، اپنے ساتھ بابل لے گیا، کئی مدت وہ لوگ اسی طرح سے قید و بند کی سختیاں جھیلتے رہے. پھر انہوں نے اللہ کی طرف رجوع کیا، تو اللہ نے ان کی خطائیں معاف کر دی، اور پھر کچھ لوگوں کو ان کی مدد کے لیے پیدا کیا، تب ان کو وہاں سے رہائی ملی. آپ دیکھیں جب اللہ نے ان پر مہربانی فرمائی اور وہ عیش و آرام کی زندگی گزارنے لگے، تو پھر وہ نافرمانی کی طرف چلے گئے، اس سے بھی زیادہ بڑھ گئے بلکہ. اور زکریا علیہ السلام، یحییٰ علیہ السلام کو قتل کروایا، عیسیٰ علیہ السلام کو صلیب پر چڑھوانے کی کوشش کی، اور اپنی طرف سے تو انہوں نے ان کو سولی پر ہی چڑھا دیا، دیکھا جائے تو. یعنی وہ تو یہی سمجھتے کہ ہم نے چڑھا دیا تھا سولی پر. لا حول ولا قوۃ الا باللہ، نعوذ باللہ من ذلک. تو ان کی نافرمانی بڑھتی گئی. تو پہلے جب انہوں نے رجوع کیا تو اللہ تعالیٰ ان کے اوپر مہربان ہوا، لیکن پھر وہ اندھے اور بہرے بن گئے. اور یہاں پر ایک بہت ہی باریک اور لطیف نقطہ ہے اصل میں، کہ انہیں فصاحت اور بلاغت کے لحاظ سے، اس کا مطلب ہے کہ جب انسان حق دیکھتا نہیں، حق کو قبول نہیں کرتا، حق کو مانتا نہیں، تو اس کا مطلب ہے وہ اندھا ہے، اور حق اس کو سنایا جائے اور وہ سننا نہیں چاہتا تو وہ بہرا ہے. اور جب اس کے سامنے حق کو سپورٹ کرنے کے لیے بات کی جاتی ہے تو وہ بولتا نہیں ہے، بلکہ باطل پر ڈٹا رہتا ہے، تو وہ گونگا ہے. آج ہمارے لیے بھی اس میں سبق ہے کہ ہم حق کے لیے اٹھتے ہیں یا نہیں اٹھتے ہیں، حق کا سپورٹ کرتے ہیں نہیں کرتے ہیں، باطل نظریات کو ہم ریجیکٹ کرتے ہیں نہیں کرتے ہیں، یا اس کی مخالفت کرتے ہیں یا نہیں کرتے ہیں. ورنہ باطل پرستی ہر طرف عام ہے، چاہے وہ کوئی بھی کسی بھی قسم کے گناہ ہو جو اللہ تعالی کی نافرمانی والے ہیں، کھلم کھلا اگر ان کے اوپر ہم نے آواز نہیں اٹھائی، گناہ کو گناہ نہیں بتایا، تو ہم بھی اللہ نہ کرے گونگے لوگوں میں شامل ہو جائیں گے پھر، جیسے یہود تھے، کیونکہ وہ برائیوں پر زبان ہی نہیں کھولتے تھے. تو بہرحال آگے دیکھیے 72. لقد كفر الذين قالوا ان الله هو المسيح ابن مريم وقال المسيح يا بني اسرائيل اعبدوا الله ربي وربكم انه من يشرك بالله فقد حرم الله عليه الجنه ومأواه النار وما للظالمين من انصار. لقد البتہ تحقیق كفر الذين كفر کیا جنہوں نے، الذين جنہوں نے، قالوا انہوں نے کہا ان اللہ بے شک اللہ تعالی، ہوا وہی المسیح، مسیح ابن مریم، ابن مریم ہے. وقال حالانکہ کہا تھا المسیح، مسیح نے، یا بنی اسرائیل، اے بنی اسرائیل، اعبدوا اللہ تم عبادت کرو اللہ کی، ربی میرا رب، ربکم اور تمہارا رب، یعنی وہی میرا رب بھی ہے تمہارا رب بھی ہے. انہو بے شک من یشرک جو وہ شریک ٹھہرائے باللہ ساتھ اللہ کے، فقط تو تحقیق حرم اللہ حرام کر دی اللہ نے، علیہ اس پر، الجنہ جنت، وما واہ النار اور ٹھکانہ اس کا آگ ہے، وما اور نہیں لظالمین ظالموں کے لیے، من انصار کوئی مددگار. روانی والا ترجمہ دے، بلا شبہ وہ لوگ کافر ہیں جنہوں نے کہا کہ مسیح ابن مریم ہی اللہ ہے، لا حول ولا قوۃ الا باللہ، حالانکہ مسیح نے تو یہ کہا تھا کہ اے بنی اسرائیل اللہ کی عبادت کرو جو میرا بھی رب ہے اور تمہارا بھی، کیونکہ جو شخص اللہ کے ساتھ شرک کرتا ہے اللہ نے اس پر جنت حرام کر دی ہے اور اس کا ٹھکانہ دوزخ ہے، اور ظالموں کا کوئی بھی مددگار نہ ہوگا. اب آپ دیکھیں کہ یہاں پر اتنا کھلم کھلا یہ بات بتا دی گئی کہ ان لوگوں نے کفر کیا جنہوں نے یہ کہا تھا کہ عیسیٰ ابن مریم، نعوذ باللہ، یعنی جو انہوں نے عقیدہ تثلیث ایجاد کی تھی ان میں کا ایک ہے، اور یہ بالکل غلط بات تھی. ہم جانتے ہیں کہ اس کی کوئی حقیقت نہیں ہے، اور یہ کفر تھا. تو اللہ تعالیٰ یہاں پر نصارہ کے کفر کے بارے میں ہمیں آگاہ فرما رہے ہیں. یہ ان کا قول ہی نقل کیا گیا ہے. انہوں نے کہا تھا کہ بے شک اللہ وہی مسیح ابن مریم ہے, اور اس شبہ کی وجہ سے کہ ان کو ان کی ماں نے بغیر باپ کے جنم دیا. ہم جانتے ہیں نا کہ تخلیق کا جو نارمل طریقہ ہوتا ہے کسی بچے کا پیدا ہونا ایک مرد اور عورت کے نطفے سے مل کر ہوتا ہے, لیکن مریم علیہ السلام بغیر کسی مرد کے چھوئے وہ پریگننٹ ہوئی تھی, اور یہی اللہ تعالیٰ کی خاص یعنی معجزہ ہم کہیں گے جس کو. تو عام تخلیق کی جو عادت ہے اس کے خلاف وہ پیدا ہوئے. حالانکہ عیسیٰ علیہ السلام نے خود ان کے اس دعوے کی تکذیب کر دی تھی اور کہا تھا کہ اے بنی اسرائیل اللہ کی عبادت کرو جو میرا اور تمہارا رب ہے. تو عیسیٰ علیہ السلام نے تو پہلے ہی کہہ دیا تھا کہ کامل عبادت اللہ کے لیے ہے, اور اس کا انہوں نے ثبوت بھی پیش کیا تھا, اور تمام مخلوق کو چاہیے کہ وہ اللہ ہی کی عبادت کرے اور اسی کے سامنے جھکے. اور انہم من یشرک باللہ, جو کوئی مخلوق میں سے کسی کو بھی چاہے وہ عیسیٰ ہی کیوں نہ ہو ان کو اگر اللہ کا شریک ٹھہراتا ہے تو ایسے لوگوں کے لیے اللہ نے پھر جنت حرام کر دی ہے اور اس کا ٹھکانہ جہنم ہے. بہت ہی غور طلب یہ آیت ہے, اور بہت ہی ہمیں لمحے فکریہ دیتی ہے یہ آیت کہ آج ہمارے معاشرے میں سوسائٹی میں آپ خود سوچیے, ذرا غور کریے اس بات پر اور اس آیت پر تدبر کریں آپ کہ کس طرح سے آج ہماری سوسائٹی میں شرک عام ہے. عیسائیوں نے تو عیسیٰ علیہ السلام کو اللہ کا بیٹا قرار دیا کیونکہ ان کی تو ولادت ایک طرح سے بالکل معجزاتی طور پر ہوئی تھی, بغیر باپ کے وہ پیدا ہوئے تھے. لیکن آج محمد صلی اللہ علیہ وسلم جو کہ نارمل ایک مرد اور عورت یعنی دونوں عبداللہ ان کے والد تھے اور آمینہ ان کی والدہ تھی, ان کے ذریعے سے پیدا ہوئے. اور اس کے علاوہ جو اولیاء اللہ جو قبروں میں ہیں ان کو بھی نعوذ باللہ اتنا بڑا درجہ دے دیا گیا کہ ان سے جا کر دعائیں مانگی جاتی ہیں. محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو سب کچھ سمجھا جاتا ہے. ایک تو نبی کو انہوں نے خدا بنا دیا, دوسرا اولیاء اللہ کو یا تو خدا کا درجہ دے دیا یا نبیوں کا درجہ دے دیا, ان سے جا کر اپنی حاجتیں پیش کرتے ہیں. اگر آپ یہ سوچتے ہیں کہ یہ قبروں میں رہنے والے ولی یا بزرگ ہماری سفارش کر دیں گے تو آپ نے دراصل اللہ کے ساتھ ان کو شریک ٹھہرایا. یعنی آپ سمجھتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ کے پاس اختیار نہیں کہ وہ ڈائریکٹ خود آپ کی بات سن سکے. اللہ نے کرے میں آپ کی بات نہیں کری, میں ایک عام بات کر رہی ہوں جو جیسے ابھی پتہ چل رہا ہے کہ کچھ ناگپور میں تاج الدین بابا کا کچھ عرس ہے, اور اس کی وجہ سے جو آس پاس کے جو چھوٹے موٹے شہر ہیں وہاں وہ ان کی تاج الدین بابا کی تصویر لگا دی گئی ہے اور اس پر ڈی جے بجایا جا رہا ہے. کہا جاتا ہے کہ اتنا شور ہے کہ کان پڑی آواز نہیں سنائی دیتی ہے. پورے نوجوان لڑکے وہاں پر دن رات ڈانس کر رہے ہیں اور میوزک چل رہی ہے. اب بتائیے کیا یہ جو اولیاء اللہ تھے جو اللہ کے ولی تھے جو اللہ والے تھے کیا وہ ناچ گانا کرتے پھرتے تھے؟ بھلا بتائیں ایسے ہو سکتے ہیں اللہ کے ولی؟ اور رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم تو خود اپنی زندگی میں کہا تھا کہ کسی کے آنے پر کھڑے نہ ہو. تو آج رسول اللہ کو ہم کیا درجہ دیتے ہیں کہ جب قرآن خوانیاں ہوتی ہیں اور رسول اکرم پر درود بھیجا جاتا ہے تو سب کو کھڑے ہونے کے لیے کہہ دیا جاتا ہے کہ کھڑے ہو جائے تاکہ تعظیم رسول عرب ہو, نکل جائے محفل سے جو بے ادب ہو. لا حول ولا قوۃ الا باللہ. کیوں کھڑے ہو کر آپ درود اور سلام پڑھ رہے ہیں رسول اکرم پر؟ رسول اکرم نے تو اپنی زندگی میں اس بات کو ناپسند کیا تھا کہ کوئی کھڑے نہ ہو, اور کوئی یہ چاہے گا کہ اس کے آنے پر کھڑے ہو کر اس کو سلام کیا جائے تو ایکچولی یہ غرور ہو کر یہ آگ میں جانے والی بات ہے. اتنی بڑی وعید آئی ہے اس کے لیے. تو یہ آیت ہمارے لیے غور و فکر کی دعوت دے رہی ہے ہم کو کہ تحقیق ان لوگوں نے کفر کیا جنہوں نے عیسیٰ ابن مریم کو نعوذ باللہ اللہ کہا, تین میں کا ایک کہا, یا اللہ کا بیٹا قرار دیا. تو جو لوگ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ کے نور میں کا نور یا اللہ کے حصے میں کا ایک حصہ سمجھتے ہیں اور یا اللہ نہ کرے کچھ نہ کچھ شریک ٹھہراتے ہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ تعالیٰ کے ساتھ, دراصل یہاں یہ آیت ان سب کے لیے ہے ایک کرائیٹیریا ہے یہ آیت اپنے آپ کو سمجھنے اور پرکھنے کا کہ ہم کہاں کھڑے ہیں. کہیں ہم بھی رسول کو یا ولیوں کو اولیاء اللہ کو یا ہمارے بزرگوں کو یا کچھ اسکالرز کو اتنا بڑا درجہ تو نہیں دیتے ہیں جیسے عیسائیوں نے کیا تھا. تو یہاں پر ان کے اس عقیدے کی تردید کی جا رہی ہے, یہاں پر رد ہے عیسیٰ علیہ السلام کو. اور آپ دیکھیں کہ ایسے لوگ جنہوں نے اللہ کے ساتھ کسی کو بھی شریک ٹھہرایا, کسی بھی رسول کو, چاہے وہ موسیٰ علیہ السلام ہو, عیسیٰ علیہ السلام ہو, محمد صلی اللہ علیہ وسلم ہو, کسی کو بھی شریک ٹھہرایا وہ, کیونکہ یہ سب بندے تھے اللہ تعالیٰ کے, جتنے بھی رسول تھے وہ بندے تھے. ہاں اللہ تعالیٰ نے ان کو وحی کے ذریعے سے ان کا درجہ بلند کیا کہ ان کے اوپر وحی نازل ہوتی رہی, تو وہ عام انسانوں سے تو ہٹ کر ہوئے کیونکہ ان کے اوپر وحی آتی تھی, جبریل امین ان سے بات کرتے تھے, کلام کرتے تھے. تو انہم من یشرک باللہ, جو کوئی مخلوق میں سے کسی کو بھی شریک ٹھہراتا ہے اللہ کے ساتھ, فقد حرم اللہ علیہ الجنہ وماواہ النار. کتنی ڈرا دینے والی آیت ہے کہ ایسے لوگوں پر جنت ہی حرام ہے اور ان کا ٹھکانہ جہنم میں. کون جانا چاہے گا جہنم میں؟ آپ بتائیے. ایک ذرا سے عقیدے کے بگاڑ کی وجہ سے انسان کتنی بھی نیکیاں کر لے لیکن اس کی وہ نیکیاں کوئی کام نہیں آئیں گی. اور اسکالرز کہتے ہیں کہ اللہ کے ساتھ آپ لوگ شرک کرتے ہیں اور اس کے ساتھ اللہ تعالیٰ کی اطاعت بھی کرتے ہیں, یعنی اس کی بندگی بجا لاتے ہیں, اس کی تعریف کرتے ہیں, اس کی حمد و ثنا کرتے ہیں, لیکن اس کے ساتھ کسی کو شریک بھی ٹھہرا دیتے ہیں. تو آپ کی تمام اطاعت ناقابل قبول ہوگی, سب پر پانی پھر جائے گا. تو کیا فائدہ ہوا کہ جس کے لیے محنت اور کوشش کی تھی جدوجہد, جب وہی نہ ملی, یعنی جنت ہی نہ ملی. تو ایسے لوگوں پر تو جنت اللہ تعالیٰ نے حرام کر دی, حرام جو شرک کرے گا. تو کتنا بڑا گناہ ہے شرک. اللہ تعالیٰ تمام گناہ معاف کر سکتا ہے سمندر کے جھاگ کے برابر. اور یہاں پر سکالرز کہتے ہیں کہ اگر کوئی آسمان تک بھر کر یعنی گناہ لے کر آئے لیکن اگر وہ توبہ کرتا ہے تو اللہ تعالیٰ سے ضرور معاف فرما دے گا. تو وہ نصارہ نے یہ کام کیا کہ یہ گمراہ ہو گئے, راستے سے بھٹک گئے, اور یہود نے کھلم کھلا اللہ کی نافرمانیاں کی. دیکھا جائے تو دونوں بھی گمراہ فرقے, دونوں بھی غضب کیے گئے فرقے, یہ جن پر لعنت کی گئی. تو ہم اپنے نفس کو اللہ کی عبادت اور اس کی اطاعت پر ثابت قدم رکھیں, کیونکہ یہاں کیا کہا گیا یا بنی اسرائیل اعبدوا اللہ ربی وربکم. تو ثابت قدم رکھیں اپنے نفس کو اللہ کی عبادت پر مکمل, اس کی ربوبیت پر, یعنی ہم اللہ کے رب ہونے پر پوری طرح راضی رہیں اور اس کی مخلوق کے ساتھ اچھے طریقے سے پیش آئیں. اور اللہ تعالی ہمارا رب ہے, یعنی اس بات کو ہم جانیں جو تین قسم کی توحید ہم کو سکھائے گی, کہ توحید ربوبیت, توحید الوہیہ اور توحید اسماء و صفات. ان سب پر ہمارا کامل ایمان ہو, کامل. نہ ہم اللہ تعالی کی ربوبیت میں کسی کو شریک ٹھہرائیں, نہ اس کی الوہیت میں کسی کو شریک ٹھہرائیں, اور نہ ہی اس کے اسماء و صفات میں کسی کو شریک ٹھہرائیں. تو یہ آیت اس بات کی دلیل ہے کہ کامل اللہ کی اطاعت اور کامل اللہ کی عبادت ہو. کیونکہ عیسیٰ علیہ السلام نے کیا کہا تھا بنی اسرائیل سے, اعبدوا اللہ ربی و ربکم, جو میرا بھی رب ہے تمہارا بھی رب ہے, تم اسی کی عبادت کرو. اور جس کسی نے شرک کیا اللہ کے ساتھ تو اس پر اللہ تعالی نے جنت حرام کر دی. اور ایسے لوگ ظالم تھے چونکہ, تو اس لیے ایسے لوگوں کا کوئی مددگار بھی نہیں ہوگا, کوئی ان کا مددگار نہیں ہوگا. تو ظالموں کے لیے کوئی مددگار نہیں ہوگا جو انہیں اللہ کے عذاب سے بچا سکے یا ان سے اس مصیبت کو دور کر سکے جو ان پر نازل ہوئی ہے. تو کیا بات سمجھ گئے؟ عیسیٰ علیہ السلام کی تعلیمات کیا تھیں؟ کیا وہ عقیدہ تثلیث کی تعلیم دے کر گئے تھے یا تمام بتوں کو چھوڑ کر صرف اللہ کی عبادت کرو؟ کچھ لوگوں نے عقیدہ تثلیث ایجاد کر لیا کہ تین خداؤں میں سے ایک خدا مانتے ہیں, کچھ انہیں اللہ کا بیٹا مانتے ہیں, اور کچھ انہیں نعوذ باللہ اللہ ہی سمجھتے ہیں, اور کہتے ہیں کہ عیسیٰ علیہ السلام کے جسم میں اللہ نے حلول کیا, لا حول ولا قوۃ الا باللہ, اور وہ اللہ ہی کا مظہر تھے, استغفر اللہ. ان تینوں اقوال میں جو چیز مشترک ہے وہ ہے الوہیت مسیح کا عقیدہ, یعنی سب فرقے انہیں کسی نہ کسی رنگ میں الہ مانتے ہیں. تو اس کا جواب یہاں اللہ تعالیٰ نے دیا ہے کہ عیسیٰ علیہ السلام تو خود کہتے تھے کہ صرف اللہ کی عبادت کرو جو میرا اور تمہارا سب کا رب ہے, یعنی وہ تو خود اس بات کا اقرار کرتے تھے کہ میں اللہ کی عبادت کرتا ہوں. جب وہ اللہ کی عبادت کر رہے ہیں تو اس کا مطلب وہ اللہ کے بندے ہوئے نا, یعنی وہ اللہ کے بندے ہیں, وہ خود کہتے تھے کہ میں اللہ کا بندہ ہوں. اب جو شخص کسی کا بندہ ہو وہ اس کا شریک کار کیسے ہو سکتا ہے؟ بھلا آپ بتائیے, جو اس کا شریک ہو وہ اس کا بندہ نہیں ہو سکتا. لہٰذا عقل سے کام لو, یعنی کچھ تو سوچو, اور اللہ تعالیٰ کے ساتھ اس طرح سے شرک کرنے سے باز آ جاؤ. کیونکہ جو شخص بھی اللہ تعالیٰ کو شریک, اللہ تعالیٰ کے ساتھ کسی کو شریک ٹھہرائے گا, اس کے لیے ہمیشہ ہمیشہ کے لیے جہنم واجب ہو گئی, جنت اس پر حرام کر دی گئی. وہاں پر عیسیٰ علیہ السلام بھی ان کو بچانے کے لیے نہیں آئیں گے. وہ لوگ کہیں گے کہ عیسیٰ علیہ السلام آپ کی وجہ سے تو ہم نے آپ ہی کو الہ مانا تھا, تو آپ ہی ہم کو بچائیں. لیکن عیسیٰ علیہ السلام تو وہاں ان کی کچھ بھی نہیں چل سکے گی. ابھی لاسٹ میں ہم پڑھیں گے سورہ مائدہ میں آخر میں. اور آپ دیکھیں کہ ان کے اندر خود اس بات میں اتنا اختلاف ہے عیسائیوں میں, اور تقریباً 300 سال تک وہ صحیح اسلام پر ہی قائم رہے. 300 سال کے بعد یہ عقیدہ تثلیث کی شروعات ہوئی, جو پال نامی جو شخص تھا, جو 12واں حواری اپنے آپ کو کہتا ہے عیسیٰ علیہ السلام کا, جس نے خود ایکچولی وہ یہودی تھا اور وہ بھی منافق ہی تھا, اور وہ عیسائیت اس نے اس لیے قبول کی تھی کہ خود عیسائیوں کو بہکا سکے. اور وہیں اس کی تردید اصل میں جو یوحنا یا لوقا کی جو انجیل ہے اسی میں ہوتی ہے, جس کو انہوں نے چھپا دیا ہے. اور ابھی ان سے کہا بھی جاتا ہے کہ وہ والی انجیل کو نکالو, تو وہ نہیں نکالتے, کبھی کسی کو دکھاتے نہیں, کیونکہ اس میں جو عیسیٰ علیہ السلام کا جو ایک خاص حواری تھے انہوں نے صحیح بات لکھی تھی کہ پال اس کی بات نہ ماننا, اسی نے شرک کی شروعات کی تھی. اور آپ دیکھیں کہ آج پال کی ہی بات مانی جاتی ہے. تو آگے بھی اسی کا ذکر ہے, ہم وہ بھی دیکھ لیتے ہیں پھر ایک ساتھ ڈسکس کرتے ہیں. لقد كفر الذين قالوا ان الله ثالث ثلاثه وما من اله الا اله واحد وان لم ينتهوا اما يقولون ليمسن الذين كفروا منهم عذاب اليم. لقد البتہ تحقیق کفر الذین کفر کیا جنہوں نے قالو کہا انہوں نے ان اللہ بے شک اللہ ثالث ثلاثہ تیسرا ہے تین کا وما اور نہیں من الہ معبود میں سے الا مگر الہ معبود واحد واحد وان اور اگر لم نہ ینتہو وہ باز آئے اما اس سے جو یقولون وہ کہتے ہیں لیمسننا البتہ ضرور چھوئے گا الذین جنہوں نے کفر و کفر کیا انہوں نے منہم ان میں سے عذاب علیم عذاب دردناک. روانی والا ترجمہ دیکھیے. بلا شبہ وہ لوگ کافر ہو چکے جنہوں نے کہا کہ اللہ تین میں کا تیسرا ہے حالانکہ الہ تو صرف وہی اکیلا ہے اور اگر یہ لوگ اپنی باتوں سے باز نہ آئیں تو ان میں سے جو کافر ہے انہیں دکھ دینے والا عذاب ہوگا. یعنی کھلم کھلا بات ہو اب اور مزید کھول کر بیان کر دی گئی. یعنی جو عقیدہ تثلیث ہے اس کا رد کیا گیا اور اس کا رد ہر جگہ ہے. متا اور بھی جو لوقا کی انجیل ہے اس میں عیسیٰ علیہ السلام کے الہ ہونے کی گنجائش نہیں. خود عیسیٰ علیہ السلام نے ہمیشہ اپنے آپ کو ایک انسان کی حیثیت سے پیش کیا تھا. یہ جو تثلیث اور الوہیت مسیح کا عقیدہ تھا یہ چوتھی صدی عیسوی میں رائج ہوا. یعنی 300 سال تک کوئی بھی ان کے یہاں شرک نہیں تھا. یہ لوگ صحیح سچے پکے اور اچھے مسلمان تھے. اس عقیدے کی بنیاد یونانی فلسفے کے افقار کی وجہ سے ہوئی جو ان کے نظریات تھے. کیونکہ جب یونان میں اسلام پھیلا یعنی عیسائیت یونان میں پھیلی جب وہ مسلمان تھے تو چونکہ یونان میں فلسفہ بہت زیادہ تھا اور بت پرستی بہت زیادہ تھی, مجسمہ سازی بہت زیادہ تھی. اسی لیے آپ دیکھیے کہ جو عیسیٰ علیہ السلام کا مجسمہ ہے یہ مریم علیہ السلام کا مجسمہ, یہ بھی اسی یونانی فلسفے کے پیش نظر بنائے گئے کیونکہ وہ لوگ مجسمہ سازی بہت کرتے تھے. تو وہی نظریات کو لے کر انہوں نے چوتھی صدی عیسوی میں عقیدہ تثلیث کو پیش کیا. جیسے کہ آج کل بہت سارے مسلمان بھی اسی فلسفے کے تعلق سے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ کے نور کا ایک حصہ بتاتے ہیں یا کوشش کرتے ہیں. اور ایسے نظریات جو پیر فقیر اس طرح کی قسم کے جو لوگ ہوتے ہیں وہیں پر ایسے نظریات فروغ پاتے ہیں اصل میں. یعنی وہیں پر یہ زیادہ پھیلتے پھولتے ہیں. اور یہ نظریات اصل میں غلو کی بنا پر, یعنی جب آپ کسی کو عقیدت میں حد سے زیادہ اس کے محبت میں بڑھ جاتے ہیں تو وہیں سے غلو پیدا ہوتا ہے. یعنی محبت میں افراد اور تفرید کا جو لوگ شکار ہوتے ہیں جو انسان کو پھر اللہ کے مقام تک پہنچا دیتے ہیں نعوذ باللہ, یا انسان کو اس کے انسان کے مقام سے اٹھا کر بہت اونچا درجہ دے دیتے ہیں. اور یہی دراصل شرک ہے. اللہ تعالیٰ نے ایسے لوگوں کو کہیں کافر کہا ہے اور کہیں مشرک کہا ہے. اسی لیے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے جو سب سے زیادہ وصیتیں کی تھیں اپنی وفات سے پہلے وہ اسی تعلق سے کی تھیں. آپ کو ڈر تھا کہ آپ کی امت بھی کہیں اسی طرح نصارہ کی طرح شرک میں مبتلا نہ ہو جائے. اور اسی لیے آپ فرماتے تھے کہ دیکھو تم سے پہلے کے لوگوں نے اپنے رسولوں کی قبروں کو بت بنا لیا, تم میری قبر کو بت نہ بنانا یا میلے ٹھیلے کی جگہ نہ بنانا. کئی احادیث ہم کو ملتی ہیں رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی کہ مجھے ایسا نہ بڑھانا جیسے نصارہ نے عیسیٰ ابن مریم کو بڑھایا تھا, میں تو بس اللہ کا بندہ اور اس کا رسول ہوں. صحیح بخاری کتاب الانبیاء. تو عیسیٰ علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ کا یا ایک حصہ ماننا یا یہ سوچنا کہ وہ اللہ تعالیٰ نعوذ باللہ کے جسم میں حلول کر گیا ہے, یا تین میں کا ایک ماننا یعنی اللہ کا بیٹا ماننا یا تین خداؤں میں کا ایک خدا ماننا, یہ سب شرک میں آئے گا. اور اسی طرح سے آپ کسی اور رسول کے لیے بھی یہ سوچ نہیں رکھ سکتے, یہ عقیدہ نہیں رکھ سکتے. کیوں؟ کیونکہ جس نے ایسا عقیدہ رکھا اس نے شرک کیا. اسی لیے کامل ایمان صرف اللہ کی ذات پر ہو, وہی الہ ہے, وہی رب ہے, وہی ہمارا سب کچھ ہے. اسی کے آگے جھکنا ہے, اسی سے مدد طلب کرنا ہے, اسی سے دعائیں مانگنا ہے, اسی کی طرف لوٹ کر ہم کو جانا ہے. ہماری نظریں, نیاز, ہماری دعائیں, ہمارا سب کچھ اللہ کے لیے ہو. کہ وہ آتا ہے نا کہ قل ان صلاتی و نسکی و محیائی و مماتی للہ رب العالمین, اور مجھے حکم دیا کہ میں کسی اللہ کے ساتھ کسی کو شریک نہ ٹھہراؤں. ایسے لوگوں کا پھر کوئی مددگار نہ ہوگا. اللہ تعالیٰ تو خود فرما رہے کہ جن لوگوں نے تین میں کا ایک کہا یقیناً ان لوگوں نے کفر کیا. یہ نصارہ کا قول ہے جو ان کے ہاں متفق علیہ ہے, یعنی کچھ ایک فرقہ ہے جو اس بات پر راضی ہے کہ وہ عیسیٰ علیہ السلام تین میں کے ایک ہیں. وہ کہتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ تین میں سے تیسرا ہے, یعنی اللہ تعالیٰ عیسیٰ اور مریم. اللہ ان کے قول باطل سے بالکل بلند اور بالا ہے. یہ نصارہ کی دراصل کم عقلی تھی اور ان کی کم عقلی کی دلیل ہے کہ انہوں نے نعوذ باللہ انسانوں کو بھی خدا بنا دیا. یہ ان کا بدترین قول ہے اور ان کا بدترین عقیدہ ہے. اسے کیسے قبول کیا جا سکتا ہے؟ بھلا خالق اور مخلوق کیسے ایک ساتھ ہو سکتے ہیں؟ یعنی یہ تو بہت ہی بڑا گناہ تھا جو انہوں نے کیا یا جس کا ارتکاب کیا. تو اللہ تعالیٰ ان تمام لوگوں کا رد کرتے ہیں. اللہ تعالیٰ فرما رہا ہے کہ وما من الہ الا الہ واحد, تو کوئی نہیں ہے معبود مگر ایک ہی معبود جو ہر صفت کمال سے متصف ہے, ہر نقص سے پاک ہے, وہ تخلیق اور تدبیر کائنات میں سب سے الگ ہے. مخلوق کے پاس جو بھی نعمت ہے وہ اسی کی طرف سے ہے, بس اس کے ساتھ کسی غیر کو یا غیر اللہ کو کیسے معبود بنایا جا سکتا ہے؟ اللہ تعالیٰ اس بات سے بہت بلند ہے جو یہ ظالم کہتے ہیں. اس لیے تو شرک کو سب سے بڑا ظلم کہا گیا ہے, اور اسی لیے اللہ تعالیٰ نے ان کو وعید سنائی ہے پھر کہ وَإِن لَمْ يَنْتَهُوا عَمَّا يَقُولُونَ لَيَمَسَّنَّ الَّذِينَ كَفَرُوا مِنْهُمْ عَذَابٌ أَلِيمٌ. ان کو, یعنی وہ اگر اس عقیدے سے, اس قول سے باز نہ آئے تو ان میں سے جو لوگ کافر ہیں انہیں ضرور دردناک عذاب پہنچے گا. یعنی جہنم میں تو وہ رہیں گے ہی رہیں گے, لیکن جہنم میں بھی ان کو ایسا معاملہ ہوگا کہ دردناک عذاب. اب آپ بتائیے کہ آج کتنے ایسے لوگ ہیں ہمارے معاشرے میں, ہماری سوسائٹی میں, جو رسولوں کو اللہ کا شریک مانتے ہیں, یا جن لوگوں نے یہ عقیدہ ایجاد کیا کہ آپ جب ریاضت کر کے, بہت محنت اور مشقت کر کے عبادت کرتے ہیں تو آپ کا مقام بہت بلند ہو جاتا ہے, آپ ورا الورا چلے جاتے ہیں, اور بس تو میں بن جاؤں, میں تو بن جائے, نعوذ باللہ. ان کا عقیدہ ہے کچھ لوگوں کا کہ پھر اللہ تعالیٰ ان کی ذات میں حلول کر جاتے ہیں, نعوذ باللہ, لا حول ولا قوۃ الا باللہ. جب رسول کے ساتھ ایسا نہیں ہو سکتا تو پھر عام بندوں کے ساتھ کیسے ہو سکتا ہے بھلا؟ جب رسول اللہ تعالیٰ کے بلند مقام تک نہیں پہنچ سکے تو ایک عام بندہ یا کوئی ولی اللہ کیسے پہنچ سکتا ہے؟ وہ ولی اللہ ہی نہ ہوا پھر. جو اللہ والے ہوتے ہیں وہ کبھی اپنے آپ کو نعوذ باللہ اللہ کے برابر نہیں قرار دیں گے, ان کے اندر تو عاجزی ہوگی, وہ تو جھکے پڑتے ہوں گے بندوں کی خدمت کے لیے بھی اور اللہ کی عبادت کے لیے بھی. جو سچے ولی اللہ ہوتے ہیں وہ کبھی اپنی بندگی نہیں کروائیں گے انسانوں سے, وہ کبھی اپنے آپ کو بڑا نہیں کہیں گے, سمجھیں گے نہیں بڑا کہ ہماری ہی بات مانو بس, وہ تو اللہ کی بندگی کی طرف بلائیں گے. تب ان کو اتنے بڑے گناہ سے, دردناک عذاب سے بچنے کے لیے ان کو باز آنے کے لیے کہا جا رہا ہے, کیونکہ اگر وہ باز نہیں آئیں گے تو پھر وہ کافر ہی رہیں گے اور ہمیشہ جہنم میں رہیں گے اور دردناک عذاب جھیلتے رہیں گے. 74 آیت میں اللہ تعالیٰ اسی لیے فرماتا ہے, افلا یتوبون الی اللہ ویستغفرونہ واللہ غفور رحیم. سوچے اتنا ہونے کے باوجود بھی اللہ تعالیٰ ایک طرح سے ان کو دعوت دے رہے ہیں, یعنی کیسے اللہ تعالیٰ کی رحمت ہے. آپ دیکھیں کہ اللہ تعالیٰ اپنے بندوں کو تنہا نہیں چھوڑتا, کیسے اللہ تعالیٰ کی رحمت ہے کہ افلا, کیا تو نہیں, یتوبون, وہ توجہ کرتے, الی اللہ, اللہ تعالیٰ کی طرف, ویستغفرونہ, اور وہ بخشش مانگتے اس سے, واللہ, اور اللہ تعالیٰ غفور الرحیم, بخشنے والا, بار بار رحم فرمانے والا ہے. سبحان اللہ, یعنی اتنا سب کچھ ہونے کے باوجود بھی اللہ تعالیٰ کیا فرما رہا ہے, کہ یہ لوگ اللہ کے حضور توبہ نہیں کرتے اور اس سے بخشش طلب نہیں کرتے, حالانکہ اللہ بخشنے والا اور رحم کرنے والا ہے. سبحان اللہ, بہت ہی خوبصورت بات. ابن عاشور رحمہ اللہ علیہ اس کے بارے میں کہتے ہیں کہ یہاں پر توبہ کی بھی بات ہے اور استغفار کی بھی بات ہے, کہ افلا یتوبون الی اللہ ویستغفرون, اور اس سے بخشش نہیں طلب کرتے. تو وہ کہتے ہیں کہ بس توبہ اس لیے ہے کہ جو کچھ آنے والے وقت میں ہوگا اس کے لیے توبہ, اور رجوع الی الاعتقاد الحق, یعنی جو ان کا اعتقاد, جو عقیدہ ان کا بگڑ چکا تھا, اس کی طرف واپس کو رجوع کریں, یعنی اس سے پلٹیں اور ایک اللہ کو مانیں اور ایک اللہ کی عبادت کریں, اس کے لیے استغفار, یعنی بخشش طلب کرو, مغفرت طلب کرو, جو کچھ پیچھے ہو چکا تم سے ماضی میں اس پر ندامت اختیار کرو, جو کچھ تم آگے بھیج چکے تھے پہلے, جو بری باتیں, برے کام جو تم کر چکے تھے, جو برا عقیدہ تم اپنا چکے تھے, اس سے تم واپس پلٹ آؤ, اس کے لیے استغفار ہے. سبحان اللہ, واقعی میں, اور اللہ تعالیٰ کتنا مہربان ہے کہ وہ اپنے بندوں کو پھر بھی چھوٹ دیتا رہتا ہے, وہ اپنے بندوں کو معاف کرنے کے لیے تیار ہے. کتنا مہربان ہے ہمارا رب, یہ اس کی رحمت ہے اصل میں, یہ اس کی جو شان کریمی ہے کہ وہ اپنے بندوں پر ہمیشہ لطف و کرم برساتا ہی رہتا ہے, اپنے بندوں پر اپنے لطف و کرم کی بارش برساتا رہتا ہے, ہمیشہ ان کے اوپر رحم اور مغفرت کے دروازے کھولے رکھتا ہے کہ میرے بندے کب آئیں اور کب پلٹیں تاکہ میں انہیں معاف کر سکوں, ان پر اپنی رحمت کے دروازے کھول سکوں, وسیع کر سکوں رحمت کو. لیکن ہم بندے ہی ہیں, اسی لیے تو آپ دیکھ رہے ہیں کہ سفیان ثوری رحمہ اللہ علیہ کا جو قول ہے کہ شیطان کو معصیت میں سب سے زیادہ بدعت پسند ہے. کیوں؟ کیونکہ بدعت میں انسان یہ سوچتا ہے کہ میں تو نیک کام کر رہا ہوں, لہٰذا وہ توبہ کی توفیق ہی نہیں ملتی اس کو, وہ توبہ ہی نہیں کرتا, اور اللہ تعالیٰ کے ساتھ ایسی چیزوں کو شریک کرتا چلا جاتا ہے, یہ بدعات میں مبتلا ہوتا ہے اور گمراہ ہوتا ہے اور توبہ بھی نہیں کرتا, کیونکہ وہ تو نیک کام سمجھ کر کر رہا ہوتا ہے ہر کام. تو اللہ تعالیٰ فرماتے کہ تم پلٹ آؤ, تم توبہ کرو, تو اللہ تعالیٰ بھی تم پر رحم فرمائے گا. تو عیسیٰ علیہ السلام کے بارے میں تم نے جو عقیدہ قائم کر رکھا تھا, اور اے مسلمانوں, اگر آج تم نے بھی محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں کوئی ایسا عقیدہ خود ساختہ قائم رکھ کر رکھا ہے تو اس سے باز آ جاؤ, اللہ تعالیٰ ابھی بھی تم پر مہربان ہو سکتا ہے, وہ اپنی رحمت کے دروازے کھول سکتا ہے, وہ اس بات پر قادر ہے کہ اپنے بندوں کو معاف کر سکے. وہ التواب ہے, الرحمن ہے, الغفور ہے, الرحیم ہے. سبحان اللہ, یہ اللہ تعالیٰ کی صفات ہیں جس پر ہمارا ایمان لانا ضروری ہے. اگلی آیت دیکھیے, مل مسیح ابن مریم إلا رسول قد خلت من قبله الرسل وأمه صديقة كانا يأكلان الطعام انظر كيف نبين لهم الآيات ثم انظر أنى يؤفكون. ما المسيح ابن مريم؟ نہیں مسیح ابن مریم الا رسول مگر ایک رسول. قد تحقیق خلط گزرے من قبلہ رسول قبل اس سے کئی رسول. و امہ اور ماں اس کی صدیقہ صدیقہ تھی. کانا تھے دونوں یا اکلانی وہ دونوں کھاتے رہتے اطعام کھانا. انظر تو دیکھ کیفا کیسے نبینو ہم واضح کرتے ہیں لہم الآیت ان کے لئے آیات. ثم پھر انظر تو دیکھ انہ کہاں سے یوفقن وہ ان کی مت ماری جاتی ہے ان کے کدھر پھرائے جاتے ہیں. مسیح ابن مریم ایک رسول ہی تھے جن سے پہلے کئی رسول گزر چکے ہیں اور ان کی والدہ راست باز تھی یعنی صدیقہ. وہ دونوں کھانا کھاتے تھے. دیکھیے ہم ان کے لیے کیسے واضح دلائل پیش کر رہے ہیں. پھر یہ بھی دیکھیے کہ یہ لوگ کدھر سے بہکائے جا رہے ہیں. اب یہاں پر ان سے کہا جا رہا ہے کہ یعنی ان کے انسان ہونے کی اور ان کے بندہ ہونے کی دلیل دی جا رہی ہے. اور یہاں پر جو عقیدہ تھا غلط عقیدہ کہ عقیدہ تثلیث اس کو رد کرنے کے چار دلائل دیے جا رہے ہیں عقلی دلائل. اور یہ بھی کہا جا رہا ہے کہ ان کی ماں ایک راست باز تھی صدیقہ تھی. اس سے ایک تو یہ بات معلوم ہوئی کہ جو یہودی ان پر زنا کا الزام لگاتے تھے وہ جھوٹے تھے اور بیکار باتیں کرتے تھے. اور یہ بھی کہ عیسیٰ علیہ السلام کی ماں بھی تھی جس نے عیسیٰ علیہ السلام کو جنم دیا. یعنی آپ ایک نارمل جیسا بچہ پیدا ہوتا ہے وہ درد زہ ان کو اٹھانا پڑا یعنی وجہ حمل کی وہ مدت سے گزری اس کے بعد درد شروع ہوا جیسے عام عورتوں کو ہوتا ہے اور اسی فطری اور عادی طریقے سے وہ پیدا ہوئے جیسے عام انسان پیدا ہوتے ہیں. تو عیسیٰ علیہ السلام پھر خود الہ کیسے ہو سکتے جبکہ وہ پیدا ہوئے؟ کیونکہ رب کے لیے تو یہ ہے کہ وہ نہ کسی سے پیدا ہوا نہ اس کو کس نے پیدا کیا نہ اس کی کوئی اولاد ہے. تو ایسی باتیں پھر سزاوار نہیں ہیں. اور وہ دونوں کھانا کھاتے تھے یعنی وہ اپنی زندگی کو قائم اور باقی رکھنے کے لیے کھانے کے محتاج تھے. تو جو خود محتاج ہو بھلا وہ الہ کیسے ہو سکتا ہے؟ کیونکہ اللہ تعالیٰ تو ہر طرح کی جو بھی ضروریات ہے احتیاج ہے اس سے بے نیاز ہے. تو پھر جو شخص کھانا کھاتا ہے پھر اس کو ضروریات کی بھی حاجت پیش آتی ہے یعنی گندگی کو خارج کرنے کی اس کی نجاستوں کا اخراج بھی ہوتا ہے. اور یہ سب ایسی نجاستیں ہیں جن سے طہارت لازم آتی ہے. پھر یہی کھانا اگر انسان کے اندر رک جائے تو کوئی خرابی پیدا کر دیتا ہے جس سے انسان پریشان حال ہو جاتا ہے. تو جو کھانا کھاتا ہے وہ الہ نہیں ہو سکتا. جو پریشان حال ہوتا ہے وہ الہ نہیں ہو سکتا. تو عیسیٰ علیہ السلام اور ان کی والدہ دونوں کی الوہیت کا عقیدہ غلط ثابت ہوا. یعنی ان کے ذہن میں یہ عام فہم باتیں نہیں آتی کہ عیسیٰ علیہ السلام کو کیسے وہ الہ سمجھ بیٹھے یا ان کی والدہ کو کیسے الہ سمجھ بیٹھے کہ ان کی عقل جواب دے گئی ہے کہ جو کھانا کھاتے ہیں جو محتاج ہیں وہ کیسے الہ ہو سکتے ہیں. اور یہ جو عقیدہ تثلیث جب وضع کیا گیا تو اس کے تین ارکان یا عیسائیوں کی اصطلاحی زبان میں تین اقنوم باپ بیٹا اور روح القدس تھے. لیکن کچھ مدت کے بعد ان میں سے روح القدس کو ہٹا دیا گیا اور ان کی جگہ مریم کو داخل کر دیا گیا. یعنی گویا نیا عقیدہ تثلیث ایجاد کیا گیا. تین اقنوم کہتے ہیں وہ اس کو باپ بیٹا اور مانا اللہ حول ولا قوۃ الا باللہ اس طرح سے قرار پایا ان کے. یعنی خود ہی بدل دیا. پہلے تو اس میں جبریل امین کو رکھا تھا اور بعد میں جبریل امین کو ہٹا کر وہاں پر مریم علیہ السلام کو رکھ دیا. اب دیکھیں کہ یعنی وہ لوگ خود ہی اس کو چینج کر رہے ہیں. تو بھلا خود سے کیسے وہ لوگ الہ بنا سکتے کسی کو؟ تو اس آیت میں عیسیٰ علیہ السلام اور ان کی والدہ کی الوہیت کی تردید کی گئی ہے. اور دلیل یہ ہے کہ یعنی وہ دونوں اپنے بھی نفع و نقصان کا اختیار نہیں رکھتے تھے کیونکہ یہود نے ان کو ایزائیں دی دکھ پہنچائے اور وہ ان کی مدافعت بھی نہ کر سکتے تھے یعنی بچائے نہیں سکے وہ اپنے آپ کو. یہود نے مریم علیہ السلام پر زنا کی تہمت لگائی اور اللہ تعالیٰ نے ان کی برات نازل فرمائی اور ان کی معجزانہ پیدائش کو واضح طور پر بیان کیا. لیکن یہود پھر بھی باز نہیں آئے تھے. اور عیسیٰ علیہ السلام کی زندگی بھر یعنی جب تک زندہ رہے عیسیٰ علیہ السلام یعنی دنیا میں اب بعد میں ان کو اوپر اٹھا لیا گیا تو عیسیٰ علیہ السلام کو اتنی تکلیفیں دیتے رہے اور حکومت سے ساز باز کر کے ہمیشہ ان کے پیچھے پڑے رہے اور ان کو سولی پر چڑھانے کی کوشش کرتے رہے. اور عیسیٰ علیہ السلام ادھر ادھر اپنے حواریوں کے ساتھ گھومتے رہے. ہاں لیکن وہ عیسیٰ علیہ السلام کو کچھ بگاڑ نہ سکے کیونکہ اللہ تعالیٰ نے عیسیٰ علیہ السلام کو اوپر اٹھا لیا. تو بہرحال یہ سب گمراہی والے باتیں تھیں جو وہ کرتے رہے. عیسیٰ علیہ السلام کی والدہ کو اپنے نفع نقصان کا بھی اختیار نہیں تھا. اور اسی کے بارے میں آپ دیکھیں کہ جو بات کہی گئی کہ کھانا کھانا پہلی بات تو صدیقہ تھے. امام بغوی رحمہ اللہ کہتے ہیں کہ صدیقہ جو شخص بہت کثیر سچ کہتا ہے تو صدیقہ ہی مبالغے کا صیغہ ہے. یعنی جو بہت کثرت سے سچ بولتا ہو اور ان کا نام ہی صدیقہ یہاں رکھا گیا یا ان کی صفت یہ بتائی گئی کہ یعنی اتنی بار یعنی اللہ تعالیٰ کی آیات کی وہ تصدیق کرتی رہی تو اللہ تعالیٰ نے ان کا وصف یہاں بیان کیا. سبحان اللہ کتنی بڑی بات ہے. بہت ہی یعنی اللہ تعالیٰ نے ایک تو ان کا نام قرآن میں لیا الحمدللہ، ان کی برات نازل کی، ان کو صدیقہ کہا، اور ان کو تمام دنیا کی عورتوں پر چن لیا تھا، ان کو حضرت مریم کو. تو انہوں نے اپنے رب کے کلمات کی تصدیق کی. اصل میں سورۃ تحریم میں بھی ہم کو یہ بات ملتی ہے. تو آپ دیکھیں بہت بہت بڑا وصف تھا جو ان کو دیا گیا یہاں پر، کہ وہ صدیقہ تھیں، ان کو صدیق کا لقب دیا گیا. اور جب ہم پڑھتے ہیں سورہ نساء میں کہ ومن النبیین والصدیقین والشہداء والصالحین وحسن اولئک رفیقا، جو نبیوں میں سے ہوں اور صدیق ہوں. تو ابو بکر صدیق کی بھی ہم کو وہاں صداقت پتہ چلتی ہے، عائشہ رضی اللہ عنہ کا لقب بھی صدیقہ تھا، مریم علیہ السلام کا لقب بھی صدیقہ تھا. تو یہود نے ان پر جو غلط الزام لگایا تھا، تو یہاں پر اللہ تعالی نے ان کو اس الزام سے پاک کیا اور بری کیا، کیونکہ نعوذ باللہ وہ لوگ عیسیٰ علیہ السلام کو کچھ اور جملہ بھی کہتے تھے، لا حول ولا قوۃ الا باللہ. اور اسی لیے کہا جاتا ہے کہ جب ایک کوئی، ابھی مجھے نام یاد نہیں آ رہا ہے، کوئی دو لوگوں میں بحث ہو رہی تھی، جو لوگ یہاں سے پڑھنے جاتے ہیں اکثر یا ویسے بھی، کوئی ایک کرسچن تھے اس میں اور ایک مسلم تھے. تو کسی کرسچن نے کہا کہ ہاں تمہاری تو جو ام المومنین تھی ان پر تو الزام لگایا گیا، یعنی وہ طنز کے طور پر کہہ رہا تھا سامنے والا شخص، کہ عائشہ رضی اللہ عنہ پر جو واقعہ عفق تھا، آپ کو معلوم ہوگا نا کون سے سورے میں ذکر ملتا ہے واقعہ عفق کا، کوئی بتا سکتا؟ جب عائشہ رضی اللہ عنہ پر الزام لگا تھا اور اللہ تعالی نے ان کی برات نازل فرمائی اس صورت میں، سورہ نور میں. ویری گڈ، ماشاء اللہ بارک اللہ فیکی. تو جو مسلمان تھے سامنے بیٹھے ہوئے، انہوں نے کہا کہ ہاں دو نہایت ہی بھولی بھالی ایمان والی عورتوں پر تہمت لگائی گئی. ایک کی برات اللہ تعالیٰ نے ان کے بچے کے ذریعے سے کروائی، یعنی عیسیٰ علیہ السلام نے خود پنگھوڑے میں بات کی، جھولے میں بات کی، اور قرآن میں بھی ان کا ذکر ہے ان کی برات کا، جو صدیقہ تھیں، سچ بولنے والی تھی. اور دوسری خاتون کی برات اللہ تعالیٰ نے قرآن میں سورہ نور کی آیت میں نازل فرمائی کہ وہ اس الزام سے بری ہیں. تو آپ دیکھیں کہ بعض اوقات جب کسی سے بحث و مباحثہ ہو تو دلیل کے ساتھ بات کی جائے، ہمارے پاس دلائل ہوں. جیسے یہاں پر بھی یہ دلیل ہے، تمام علماء کہتے ہیں کہ یہ کانا یا کلان تام، کہ وہ دونوں کھانا کھاتے تھے. تو یہ اس بات کی سب سے بڑی عقلی دلیل ہے، کیونکہ جو الہ ہوتا ہے، جو خالق ہوتا ہے، وہ کسی چیز کا محتاج نہیں ہوتا، اس کو کسی چیز کی حاجت نہیں ہوتی. تو یہ دلیل الظاہر ہے کہ وہ دونوں بندے تھے، فقیر تھے، محتاج تھے. فقیر مطلب یہاں یہ ہم وہ مانگنے والے فقیروں کی بات نہیں کریں، فقیر مطلب جو ضرورت مند ہوتے ہیں، یعنی وہ ان کو کسی نہ کسی چیز کی ضرورت ہوتی ہے اپنے الہ سے، وہ رب سے مانگتے ہیں. تو وہ جیسے بنی آدم محتاج ہیں، ایسے ہی وہ دونوں بھی محتاج تھے کھانے کے پینے کے لیے. تو بھلا وہ دونوں الہ کیسے ہو سکتے ہیں، جبکہ جو الہ ہوتا ہے وہ تو غنی ہوتا ہے، حمید ہوتا ہے، وہ کھانے پینے سے بے نیاز ہوتا ہے، وہ کسی کا محتاج نہیں ہوتا کسی بھی چیز کا. تو جو الہ ہوتا ہے وہ غنی الحمید ہوتا ہے، سبحان اللہ، وہ محتاج نہیں ہو سکتا. تو یہ سب سے بڑی دلیل ہے اصل میں اس بات کی کہ وہ دونوں بندے تھے اللہ تعالیٰ کے، دونوں محتاج تھے، کھانے پینے کی ضرورت محسوس ہوتی تھی ان کو. تو تم کدھر سے، تم دیکھو تو سے تم کدھر پھرائے جا رہے ہو، یعنی تم نے واقعے کی حقیقت کو ہی بدل دیا. یعنی دونوں بندے تھے تو تم نے ان دونوں کو الہ بنا دیا. نعوذ باللہ، یو فکون عفق سے ہے یہ. اور عائشہ رضی اللہ عنہ کے اوپر جو الزام لگا تھا، اس کو بھی کیا، کس نام سے مشہور ہے وہ واقعہ؟ عفق کے نام سے مشہور ہے نا. عفق کا معنی کیا ہوتا ہے، کس کو کہتے ہیں عفق؟ عفق کے معنی کوئی بتا سکتا ہے؟ ٹھیک ہے، جھوٹ گھڑنا تو اس کا نارمل معنی ہوا، لیکن ایکچوئل اس کا لفظی معنی کیا ہے؟ وہاں پھر آ کر ایسا نہیں، بالکل اس کو الٹا کر دینا. گردن کو کہتے ہیں، پیچھے کے حصے کو، سر کے پیچھے کے حصے کو کہا جاتا ہے. یعنی بات کچھ تھی، اس کو کچھ کا کچھ بنا دیا. یعنی اتنا بڑا جھوٹ کہ جس کا یعنی کوئی گنجائش ہی نہیں تھی، یعنی جس کو کہاں سے کہاں، جیسے کہتے ہیں کہ وہ سفید جھوٹ جو ہم کہتے ہیں. تو عائشہ رضی اللہ عنہ پہ جو الزام لگا تھا، اس کی کوئی حقیقت تھی بھلا؟ اس کو بھی کیا کر دیا گیا، کہاں سے کہاں پہنچا دیا گیا، ہے نا؟ شاید آپ لوگوں کو تعلیم القرآن کا یاد نہیں رہا، تو حمزہ فا کاف اس کا روٹ ہے، افق کا یا افق و افقن، کسی چیز کو اس کے رخ سے پھیر دینا، جھوٹ گھڑنا، جھوٹی چیزیں بنانا. تو افقن گھڑا ہوا جھوٹ، بہتان، کیونکہ عائشہ رضی اللہ عنہ کے لیے آتا ہے حاضہ افق مبین، یہ کھلا بہتان ہے. تو بہرحال کہاں سے وہ پھرائے جا رہے ہیں؟ سم منظور ان یوفقون، کہاں سے وہ پھرائے جا رہے ہیں؟ یعنی وہ خود سوچیں کہ وہ کیا کر رہے ہیں، کس طرح سے وہ بھٹک گئے ہیں، کس طرح سے وہ پھر گئے ہیں، کیسے ان کی عقل خپت ہو گئی ہے کہ جو حق ہے اس سے منہ موڑ رہے ہیں. تو وہ لوگ تو اپنے ہی خود نفع نقصان کے مالک نہ تھے یا اس کا اختیار نہ رکھتے تھے، تو بھلا وہ کیسے کسی چیز کا اختیار رکھ سکتے ہیں؟ بہرحال اگلی آیت دیکھیے، قل اتعبدون من دون اللہ ما لا یملک لکم ضرا ولا نفعا واللہ هو السمیع العلیم. قل تو کہے اتعبدون کہ تم عبادت کرتے ہیں من دون اللہ علاوہ اللہ کے ما لا یملک جو نہیں اختیار رکھتا لکم تمہارے لیے درن نقصان ولا نفع اور نہ نفع کا واللہ اور اللہ تعالیٰ هو السمیع العلیم وہی سننے والا اور علم والا ہے. تو تم کیسے اس کی عبادت کرتے ہو جو نہ تمہارے نقصان کا کچھ اختیار رکھتا ہے اور نہ نفع کا اور اللہ ہی سب کچھ سننے اور جاننے والا ہے. یعنی عیسیٰ علیہ السلام اور حضرت مریم ان کے اوپر اتنے الزامات لگائے گئے یا پھر عیسیٰ علیہ السلام کو تکلیفیں دی گئیں لیکن وہ اپنے آپ کو ان تکلیفوں سے بچا نہ سکے. تو جو کسی نفع اور نقصان کا اختیار نہ رکھ سکتا ہو وہ الہ کیسے ہو سکتا ہے یا اس کو تم معبود کیسے مان سکتے ہو؟ وہ تو خود محتاج ہے کسی کی مدد کا. عیسیٰ علیہ السلام کو جب سولی پر چڑھائے جانے کی سازشیں کی جا رہی تھی تو اس وقت کیسے اللہ تعالی نے مدد فرمائی؟ تو جب ان کو یہود نے انہیں ایذائیں دی اور دکھ پہنچائے تو وہ خود اپنی مدافعت نہ کر سکے. یعنی مریم علیہ السلام پر تو زنا کی تہمت لگائی اور نعوذ باللہ عیسیٰ علیہ السلام کو سولی پر چڑھانا چاہا لیکن اللہ تعالی نے ان کو آسمان پر اٹھا لیا. تو اللہ تعالی نے ان کی مدد فرمائی لہٰذا وہ الہ کیسے ہو سکتے ہیں؟ تو مدد کرنے والا اللہ ہے لہٰذا وہ اکیلا تنہا ہے یکتا ہے اس کا کوئی شریک نہیں ہے. قل یا اہل الکتاب لا تغلوا فی دینکم غیر الحق ولا تتبعوا اہواء قوم قد ضلوا من قبل وأضلوا كثيرا وضلوا عن سواء السبيل. قل تو کہہ دیجئے یا اہل الکتاب اے اہل کتاب لا تغلوا نہ تم غلو کرو فی دینکم دین میں اپنے غیر الحق کی بغیر حق کے ولا تتبعوا اور نہ تم پیروی کرو اہواء خواہشات کی قوم ایک قوم کی قد ضلوا تحقیق وہ گمراہ ہوئے من قبل پہلے وہ اضلوا اور انہوں نے گمراہ کیا کثیرن بہت سو کو وضلوا اور وہ بھٹک گئے ان سواء السبیل سیدھے راستے سے درست راستے سے. آپ ان سے کہیے اے اہل کتاب اپنے دین میں نہ حق غلو نہ کرو اور ان لوگوں کے پیچھے نہ چلو جو پہلے ہی گمراہ ہیں اور بہت لوگوں کو گمراہ کر چکے ہیں اور سیدھی راہ سے بھٹک چکے ہیں. تو بہرحال ان کے اندر جو گمراہی آئی تھی پہلی بات تو یہاں لا تغلو آیا ہے کہ اہل کتاب سے کہہ دیجیے کہ اپنے دین میں غلو نہ کرو. تو غلو کیا ہوتا ہے؟ غین لام واؤ اس کا روٹ ہے غلا یغلو غلوون تیر کو انتہائی دور تک پھینکنا مبالغہ کرنا. اے اہل کتاب تم لوگ مبالغہ مت کرو اپنے دین میں یعنی افراط اور تفریط سے کام لینا کسی کو اتنا بڑھا دینا جو اس کا درجہ تھا اسے کہیں اونچا بڑھا دینا اور کسی کو اتنا نیچے گھٹا دینا جو اس کا درجہ تھا اسے کم تر کر دینا. اور یہ یہود نے محمد صلی اللہ علیہ وسلم اور عیسیٰ علیہ السلام کے بارے میں کیا کہ انبیاء کا جو درجہ ہوتا ہے انہوں نے اس کی کوئی قدر نہ کی اور نعوذ باللہ انبیاء کو قتل کرنے کے در پہ رہے یا پھر ان کو برا بھلا کہتے رہے جس کی بنا پر ان پر لعنت کی گئی. اور نصارہ نے عیسیٰ علیہ السلام کو اتنا بڑھا دیا یا مسلمانوں نے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو اتنا بڑھا دیا کہ نعوذ باللہ ان کو خدا کے برابر درجہ دے دیا. تو یہاں پر کہا جا رہا ہے کہ لا تغلو نہ تم غلو کرو نہ تم مبالغہ کرو نہ تم افراط و تفریط کا شکار ہو انبیاء کے معاملے میں. اور یہ چیزیں دراصل جو شرک یا مشرک قومیں ہوتی ہیں ان سے آتا ہے یا نصارہ میں یہ فلسفہ یونانی فلسفے سے آیا. ان کے افکار اور نظریات سے وہ اتنا متاثر ہوئے کہ عیسائیوں کے جو علماء تھے ان کے مشائخ تھے انہوں نے یہ چوتھی صدی عیسوی میں عقیدہ تثلیث ایجاد کیا پھر حکومت کی سرپرستی اس کو ملی اور اس کی بنا پر یہ عقیدہ فروغ پایا. پھر اس وقت کے بادشاہ نے یہ حکم دے دیا کہ عیسیٰ علیہ السلام ہی نعوذ باللہ تین خداؤں میں کہ ایک خدا ہیں لا حول ولا قوۃ الا باللہ. اور اسی لیے عبداللہ رضی اللہ عنہ فرماتی کہ رسول اکرم نے فرمایا کہ بال کی کھال اتارنے والے نے فرقہ پرستی کی بنا پر تباہ ہوئے. آپ نے بات تین بار فرمائی یعنی جو راستے سے بھٹک گئے اور غلو کیا یا تو افراد و تفرید کا شکار ہوئے اور گمراہ ہوئے دوسروں کو بھی گمراہ کرتے رہے. تو بہرحال دین میں غلو نہیں کرنا چاہیے. یہی آپ کا ہوم ورک ہے آخری آیت میں کہ آج ہمارے معاشرے میں کہاں کہاں غلو کی شکلیں پائی جاتی ہیں اور کس طرح سے آج مسلمان غلو کا شکار ہیں چاہے وہ نبی ہو یا اولیاء اللہ ہو یا اسکالرز ہو. تو اس پر آپ کو لکھنا ہے پوائنٹ کی صورت میں لکھنا ہے. تو آج کے لیے جو ہمارا عملی پہلو ان آیت میں کیا تھے کہ انہ من یشرک باللہ فقد حرم اللہ علیہ الجنہ وماواہ النار. یہ آیت ہمیں غور و فکر کی دعوت دیتی ہے اور اس سے ہمیں سیکھنے کو ملا یعنی عملی پہلو کہ ہم اس کے بارے میں ہماری سوسائٹی میں اویئرنیس پھیلائیں. لکھ سکتے ہیں تو لکھیں بول سکتے ہیں تو بولیں یا جو بھی کر سکتے ہوں کریں کہ اللہ تعالیٰ تمام گناہوں کو معاف کر سکتا ہے سوائے شرک کے لحاظ شرک نہ کریں. اور دوسری جو بات ہمیں قابل غور یہاں لگی اور قابل عمل ہے کہ اللہ کے سامنے توبہ کرنے کے لیے تیار رہیں ہر دن ہر پل ہر لمحہ اور توبہ ایسی ہو جس میں جو پرانے کام تھے جو غلط کام تھے اس کو چھوڑ دیں اور نئے کاموں کی شروعات کریں جو اللہ کے نزدیک پسندیدہ کام ہے. یعنی معصیت جب تک ترک نہیں کریں گے توبہ قابل قبول نہیں ہوگی. اگر آپ دوبارہ اسی معصیت کی طرف لوٹتے ہیں جو آپ پہلے ترک کر چکے تھے تو پھر توبہ تو کوئی فائدے کی نہیں ہوئی نا, یعنی واپس اب دوبارہ آ چکے اس طرف. تو لہٰذا روزانہ توبہ کرنے کی ضرورت ہے, اور ان معصیت کو جو گناہ کے کام ہے ان کو معصیتوں کو چھوڑ دینا ہے, گناہوں کے کام کو چھوڑ دینا ہے, ترک کر دینا ہے. تو آج ہی ہم سوچیں, غور کریں کہ کون کون سے ایسے چھوٹے موٹے گناہ ہم سے ہوتے رہتے ہیں سرزد, جو ہم چاہ کر بھی جس پر قابو نہیں پا سک رہے اور ہم اس کو چھوڑ نہیں پا رہے ہیں. تو اس کو چھوڑنے کی کوشش کریں اور اس پر نئے سرے سے توبہ استغفار کریں اور نئے سرے سے اللہ تعالیٰ سے مدد مانگیں. کیونکہ اللہ تعالیٰ نے کیا فرمایا کہ افلا یتوبون الی اللہ ویستغفرون, یعنی اللہ تعالیٰ تو اپنے بندوں کا انتظار کرتا ہے کہ وہ توبہ کریں, وہ پلٹیں تو اللہ تعالیٰ ان کے اوپر مہربان ہوں. پھر اسی آیت کو مد نظر رکھتے ہوئے ایک اور عملی پہلو ہمیں ملتا ہے کہ جس طرح سے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم 70 مرتبہ دن بھر میں استغفار کرتے تھے, تو ہم بھی استغفار کریں دن میں 70 مرتبہ یا اس سے بھی زیادہ. کیونکہ اللہ تعالیٰ کیا ہے, ویستغفرون واللہ غفور الرحیم, کہ وہ بخشنے والا ہے گناہوں کو اور وہ غفور الرحیم ہے. اور جو قابل توجہ پوائنٹ ہے, یعنی جس پہ ہمیں غور کرنا چاہیے, کہ ہمیں یہ بات جاننی چاہیے کہ غرور یا اپنے آپ کو بڑا سمجھنا یا لمبی امیدیں, یہ بندے کے لیے رکاوٹ ہوتی ہیں اللہ کے راستے کی طرف جانے میں. لہٰذا اسے ہم, یعنی ہم ایک دوسرے کو وارن کرتے رہیں, ایک دوسرے کو, یعنی خود بھی ہم اس کے بارے میں متنبع رہیں. کیا چیز؟ غرور, یعنی اپنے آپ کو بڑا سمجھنا, کسی زوم میں مبتلا ہونا, اور لمبی امیدیں, یہ اللہ کے راستے کی طرف جانے کے لیے بندے کے لیے رکاوٹ ہے سب سے بڑی. لہٰذا اس سے ہم بچیں. کیونکہ انہوں نے کیا گمان کیا تھا, وَحَسِبُوا أَلَّا تَكُونَ فِتْنَةٌ فَعَمُوا وَسَمُوا, یعنی ان لوگوں نے گمان کیا تھا کہ ہم کو تو کوئی مصیبت پہنچے گی نہیں, ہم کو تو کوئی آزمائش آئے گی نہیں, لیکن آئی نہیں آئی یہود پر آزمائش. تو یہ قابل توجہ پوائنٹ ہے. اور تیسرا پوائنٹ ہے کہ جب بھی کسی سے آرگیو ہو تو دلیل کے ساتھ بات کریں. یعنی غیر مسلموں سے اگر کوئی آرگیو کرنا, اگر وہ ہمارے دین پر یا اس طرح کی باتوں پر اگر کوئی مذاق بناتے ہیں, اور آپ کو دلیل کے ساتھ ان کو قائل کرنے کی ضرورت ہے. بلا وجہ کی فضول بحثیں کر کے کوئی فائدہ نہیں. اور جو ادل عقلیہ سے ثابت ہے, یعنی جو بھی بات آپ دیکھیں, ہمارے یہاں جو سارے اصول بنے ہیں اس کو ادلہ کہتے ہیں. تو دلیل ہونی چاہیے کسی بھی بات کے لیے, یعنی جو عقل کو اپیل کرے دلیل. اور یہاں پر قرآن میں یہ ظاہری اور عقلی دلیل ہی دی گئی ہے اصل میں یہاں پر, کہ اللہ تعالیٰ نے اتنی کھول کر یہاں پر دلیل دے دی کہ وہ کیسے الہ ہو سکتے ہیں, وہ تو کھانا کھاتے تھے اور وہ نفع نقصان کے بھی مالک نہیں تھے. تو یہ یہاں پر خود دلیل دے دی گئی ہے. اور اللہ تعالیٰ قرآن میں فرماتے کہ اور مباحثہ کرو ایسے طریقے سے جو بہترین ہو. یعنی اگر تمہیں کسی سے بات کرنی بھی پڑے, کوئی دو فرقے ہوں مذہب پر جو آپ سے بات کرنا چاہتے ہوں, دین پر بات کرنا چاہتے ہوں, تو ان سے دلیل کے ساتھ بات کرو. دلیل کے ساتھ بات کرتے آنی چاہیے ہم کو. یعنی جب یہ علم ہوگا ہمارے پاس تبھی ہم کر سکتے ہیں, اگر علم ہی نہیں ہوگا تو ہم کیسے کر سکیں گے. آپ دیکھیں جیسے کہ وہ میں نے ابھی آپ کو واقعہ سنایا کہ کسی کرسچن نے ان کو مذاق اڑانے کے لیے مسلمانوں کا کہا تھا کہ ہاں آپ کی تو ام المومنین پر الزام لگا تھا, نعوذ باللہ غلط الزام. تو انہوں نے کہا کہ ہاں دو انتہائی بھولی بھالی سیدھی سادھی نیک خواتین پر الزام لگا تھا, ایک مریم جن پر الزام لگا تھا ان کو اللہ تعالیٰ نے قرآن میں بری کیا, اور ساتھ میں ان کے بیٹے سے بھی ان کی برات ظاہر کروائی, اور دوسری کی برات اللہ تعالیٰ نے سورہ نور میں نازل کی. تو الحمدللہ اس طرح سے دلیل سے بات کی جائے, اور اس میں بدتمیزی بھی نہ ہو اور سامنے والے کو نیچا دکھانا بھی نہ ہو, یعنی کسی کی انا کو نہیں جگانا ہے. تو جو باطل نظریات یا عقائد کو اگر آپ کو ثابت کرنا ہو تو دلیل سے بات کریں اور صحیح بات کریں, تو سامنے والا خود بخود زیر ہو جائے گا. اللہ تعالیٰ مدد فرمائے اور ہم لوگوں کو صحیح بات کہنے کی توفیق دے, حق بات قبول کرنے کی, حق بات سننے کی, اور حق بات کو آگے پہنچانے کی اللہ تعالیٰ ہمیں توفیق دے. آمین. بارک اللہ فیکم. سبحانک اللہم وبحمدک, نشہد ان لا الہ الا انت, نستغفرک ونتوب الیک. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.